السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ بہجت بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش, جیسا کہ نگہت بھی آپ کو بتا رہی تھی. جی نگہت, کیا احوال ہے؟
ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی. آپ بتائیں, آپ کیسی ہیں اور آپ کے ہاتھ کا درد اب کیسا ہے؟ اب
میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے ہاتھ کا درد بھی اب بہت بہت بہتر ہے. تھینک یو سو ویری مچ. پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سننے والوں نے بہت ساری دعائیں کی, جس کی وجہ سے بہت جلدی جلدی مجھے بہت اچھا محسوس ہونے لگا, بہتر. تو آئیے آپ کو بتائیں کہ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ان میں کیا شامل ہے. دنیا میں 2017 میں دہشت گردی کے واقعات میں ہلاکتوں میں 27% کمی ہوئی. ایک تازہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے جس میں دہشت گردی سے متاثرہ دنیا کے 10 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 6 ہے, جبکہ افغانستان پہلے اور بھارت 10ویں نمبر پر ہے. پھر امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے جس میں پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا اور جس کو پاکستان نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے ایسے ملکوں کی فہرست کو سراسر تعصب پر مبنی قرار دیا ہے. ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا. پھر بھارت میں حال ہی میں 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست کی وجہ طرز حکمرانی اور سیکولرزم کی حدود سے باہر نکلنا ہے, جس کی قیمت انہیں عام انتخابات میں چکانا پڑ سکتی ہے. انگریزی زبان کی معروف آن لائن ڈکشنری میں ہر سال ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں وسیع تر بنیادوں پر استعمال کیا گیا ہو. اس سال یہ لفظ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, آپ کے لیے پیش کریں گے. اور پھر آخر میں ہم آپ کو ملوائیں گے بھارت کے ایک معروف اداکارہ شمع سکندر سے. وہ کیا سوچتی ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ ترجیحات کیا ہیں؟ ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا. اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت کے پاس. وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت جی. ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے. 10 دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کے مناسبت سے پاکستان میں بھی مختلف سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا. آج آپ کو وفاق دارالحکومت میں منعقدہ ایک سیمینار کا احوال ہم سنوائیں گے. اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا میں یونیورسٹی طالبات کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا تھا. انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے, کس طرح طالبات اس سے مستفید ہوں گی سنیے گا ایک رپورٹ میں. صحت کے شعبے میں آج ہم بات کریں گے سیزنل انفیکشنز کے حوالے سے. موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف بیماریاں بھی سر اٹھا لیتی ہیں, تو آج آپ کو طبی ماہر بتائیں گے کہ موسم سرما کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیا احتیاطی تدابیر ہیں, ایک رپورٹ میں ہم سنوائیں گے. اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے شو بز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے. اور پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلتے ہیں بہجت کے پاس, جس میں وہ بات کر رہی ہیں دہشت گردی سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے بارے میں.
شکریہ نگہت. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی تیار کردہ 6ویں سالانہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس نامی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں گزشتہ 3 سال کے دوران کمی ہوئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2017 میں دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 27% کمی واقع ہوئی اور گزشتہ 3 سال سے مسلسل کمی ہو رہی ہے. لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی امن کے لیے دہشت گردی آج بھی سب سے بڑا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد حملوں نے ان ملکوں کو متاثر کیا ہے جہاں سیاسی تشدد انتہا پر ہے. دہشت گردی سے متاثرہ دنیا کے 10 اولین ملکوں میں افغانستان پہلے, پاکستان 6ویں, جبکہ عراق 2رے, نائجیریا 3رے, صومالیہ 4تھے اور شام 5ویں نمبر پر ہے. پاکستان کے بعد 7ویں نمبر پر مصر, 8ویں نمبر پر کانگو, 9ویں نمبر پر وسطی افریقن ریپبلکر اور 10ویں نمبر پر بھارت. انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیو کیلیلیا نے لکھا ہے کہ تنازعات اور ریاستی جبر دہشت گردی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں. اور اس رپورٹ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ 2016 کے مقابلے میں دہشت گرد گروپ داعش کے حملوں میں 23% کمی ہوئی, جبکہ ان حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں میں 53% کمی واقع ہوئی ہے. تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے, آئیے پیش کرتے ہیں.
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی تیار کردہ چیٹی سالانہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ سن 2017 میں دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 27% کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ 3 سال سے مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی امن کے لیے دہشت گردی آج بھی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد حملوں نے ان ملکوں کو متاثر کیا ہے جہاں سیاسی تشدد اپنی شدت پر ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ دنیا کے 10 اولین ملکوں میں افغانستان پہلے نمبر پر، عراق دوسرے، تیسرے پر نائجیریا، چوتھے پر صومالیہ، پانچویں پر شام، چھٹے پر پاکستان، ساتویں نمبر پر مصر، آٹھویں پر کانگو، نویں پر سینٹرل افریقن ریپبلک اور 10ویں نمبر پر بھارت ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹیو کیلیلیا نے لکھا ہے کہ تنازعات اور ریاستی جبر دہشت گردی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ کیلیلیا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں ہونے والی ہلاکتیں دنیا میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں کا 84% ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 10 ملک وہ ہیں جن میں سے ہر ایک میں کم از کم ایک متشدد تنازع جاری ہے، جبکہ 8 میں کسی نہ کسی طرح کی مسلح جنگ چھڑی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک میں کم از کم ہلاکتوں کی تعداد 1000 ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 1916 کے مقابلے میں دہشت گرد گروپ داعش کے حملوں میں 23% کمی ہوئی، جبکہ ان حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں میں 53% کمی ہوئی۔ امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی مدد سے مقامی عراقیوں اور شام کی افواج نے داعش کو بہت سے ان علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا ہے جہاں کبھی ان کا قبضہ تھا۔ ان میں داعش کے 2 مضبوط گڑھ عراق میں موصل اور شام میں رقہ کے علاقے شامل ہیں۔ سینٹر اور نیشنل سیکیورٹی ایٹ فورڈ ہیم لا کی ڈائریکٹر کیرن گرین برگ کہتی ہیں کہ داعش کی طاقت میں کمی کی بڑی وجہ ان علاقوں سے اس کا انخلا ہے۔ یہاں پہنچنے والی شکستوں سے داعش کی ساکھ اور غیر ملکی لڑاکوں کی بھرتی میں کمی ہوئی ہے۔ ڈیوڈ گارٹنسٹائن راس جیسے دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے دیگر دہشت گرد گروپ اب بھی دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں قائم فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی سے وابستہ ڈیوڈ راس کہتے ہیں کہ شام میں صرف داعش ہی نہیں بلکہ وہاں حیات تحریر الشام جیسی دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو کہ اصل میں جہادی ہیں اور بغاوت کا ایک الگ حصہ ہیں۔ عالمی سطح پر سن 2017 میں دہشت گردی میں تنزلی عراق میں دہشت گردی میں کمی کی وجہ سے رونما ہوئی۔ یہاں امریکی پشت پناہی والی سرکاری افواج نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو کبھی داعش کے زیر قبضہ تھے۔ تاہم اس کمی کی وجہ واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ داعش کے پاس اب بھی عراق اور شام میں 20 سے 30 ہزار لڑاکے موجود ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 میں عراقی حکومت کے خلاف داعش کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ ہر ماہ اوسطاً 78 حملے کرتا ہے۔ افغانستان میں سن 2017 کے دوران سب سے زیادہ اموات ہوئی، جہاں جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں 151% اضافہ، جبکہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے ڈیوڈ راس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان طاقت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ راس کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جب کوئی دہشت گرد گروپ زوال کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی علاقوں کا قبضہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حملوں میں شدت آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں یہ کمی عالمی سطح پر جاری رہے گی اور طاقتور ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں کمی لانے کے لیے کام شروع کریں جن کی وجہ سے لوگوں میں شدت پسندی اور دہشت گردی پنپتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، یہ تو دہشت گردی کے بارے میں رپورٹ تھی۔ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے ساتھ انسانی حقوق کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ ہیومن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے دن کو 12 بجے سے شام 4 بجے تک لاپتہ افراد کی بازیابی اور شہدا کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا دیا گیا تھا۔ دھرنے میں مختلف قوم پرست اور دیگر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی اور لاپتہ افراد کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ حقوق انسانی کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے زیر کنٹرول وادی کشمیر میں پیر کو عام ہڑتال ہوئی۔ ہڑتال کے لیے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے یہ اپیل کی تھی اور مختلف ہم خیال سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے گروپس نے اس کی توثیق کی تھی۔ ان سب نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بتدریج بگڑ رہی ہے۔ اس کے لیے وہ بھارتی سیکورٹی فوجوں کو مورد الزام قرار دیتے ہیں جو ریاست میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش اور آزادی کے لیے چلائی جا رہی مسلح تحریک کو دبانے کے لیے سخت گیر فوجی مہم چلا رہے ہیں، جبکہ بھارتی عہدیدار حفاظتی دستوں پر لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ ان سے انسانی حقوق کی پامالیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں جاری شورش کو دبانے کے لیے حفاظتی دستوں کی طرف سے چلائی جا رہی مہم کے دوران اگر ان میں سے کسی سے چوک یا قاعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف فوری قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے گمشدگیوں سے متعلق بل کے معاملے پر بھی غور کیا، اور شیری مزاری جو کہ وزیر ہیں اس کی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں، قانون میں تبدیلی لا کر اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسنگ پرسنز کی بھی لسٹ منگوا رہے ہیں اور آئندہ 2 ہفتوں میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اہم اجلاس بھی ہوگا۔ تو یہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کچھ آپ نے بتایا، لیکن اصل بات ہمیں بتائیں گے نگہت امان، جو اس سلسلے میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار کی روداد پیش کرنے والی ہیں۔ تو آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت جی۔ اس سے پہلے تھوڑا ذکر کرتے چلوں، انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے جو 10 دسمبر کو منایا گیا، اس دن کو منانے کا مقصد انسان کے حقوق کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور زبان تسلیم کرنا ہے۔ آج سے 70 برس قبل 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا تھا۔ اس منشور کی یاد دہانی اثرنو عزم تجدید عہد کے لیے یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ منشور 30 دفعات پر مشتمل ہے جو کہ انفرادی اجتماعی طور پر انسانی زندگی کے تمام حقوق کا دفاع کرتی ہیں، خواہ انسانوں کا تعلق کسی بھی مذہب، عقیدہ، رنگ، نسل، قوم یا ملک سے ہو۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ بحیثیت رکن انسانی حقوق کے عالمی منشور کا احترام کریں اور اپنے اپنے ملک کے شہریوں کو ان کے تمام حقوق کی فراہمی کی ضمانت دیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر اور قرارداد کی روح سے دنیا بھر کے انسانوں کو ہر طرح کے حقوق، جن میں جینے کا حق، امتیاز سے پاک مساوات یا برابری کا حق، اظہار رائے کی آزادی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق، جن میں روزگار، سماجی تحفظ، تعلیم، صحت، ترقی اور حق خود ارادیت اور دیگر حقوق شامل ہیں۔ اس عالمی منشور کی پہلی دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے حقوق اور احترام میں کسی دوسرے سے کم ترین نہیں۔ اس سال اقوام متحدہ نے اس دن کے موقع پر کرے ارض پر رہنے والے تمام انسانوں سے دوسروں کے واجب انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جبکہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ 70 سال پہلے جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں آزادی، برابری اور احترام کا وعدہ کیا گیا۔ پاکستان قرارداد پر دستخط کرنے والے اولین ممالک میں شامل ہیں۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ تو کچھ باتیں ہوئیں انسانی حقوق کے دن کے حوالے سے، جس طرح بہجت بھی بتا رہی تھی کہ اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں، جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین۔
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیمینار میں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیرین مزاری، سابق سفرا اور انسانی حقوق کے کارکن شریک ہوئے۔ اس دن کی مناسبت سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انسانی حقوق کے کارکن طاہر عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں آمریت کے دور میں بنائے گئے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔
جب ہم مختلف حکومتوں پہ مختلف ریاستوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کو پامال کرنے پر، مثلا میں بہت بڑی مثال دیتی ہوں، بھارت کی ریاست نے اپنے زیر نگرانی جو کشمیر میں جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ تو دنیا کے سامنے آ گئی، اقوام متحدہ کی رپورٹ جو کہ جون 2018 میں نکلی تھی سب کے سامنے آ گئی ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان جب ایک اصولی موقف لیتا ہے جس کو ہائی مورل گراؤنڈ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جبری طور پر غائب کیے افراد کے بارے میں بات کریں جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں، جو اتفاق نہیں کرتی ریاست کی پالیسیوں کے ساتھ، ان کو اگر ہم جیل میں ڈال دیں گے یا جبری طور پر غائب کر دیں گے، یا بابا جان کو گلگت میں الیکشن نہیں لڑنے دیں گے لیکن وہ جیل سے بھی لڑ لیں گے، اس طرح کی چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں ان کو حقوق نہیں مل رہے. کچھ ایسے قوانین جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بنا دیے گئے تھے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا کہ ان کی نظر ثانی کی جائے.
طاہرہ عبداللہ آمریت کے دور میں بنائے گئے قوانین کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں،
حدود آرڈیننس ہوا، قصاص اور دیت ہوا، قانون شہادت ہوا، بلاسفمی لاز ہوئے جن کو تبدیل کیا تھا، اور یہ قرآنی قوانین نہیں ہیں، یہ ایک ملٹری جنرل نے جو کہ پارلیمان میں منتخب شدہ ہمارا سربراہ نہیں تھا، منتخب شدہ پارلیمان کو ختم کیا، کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا، آئین کو منسوخ کر دیا، سب کچھ کر دیا. اگر اس طرح کا ایک شخص قوانین بنائے گا یا قوانین میں تبدیلی لے کر آئے گا یا آئین کو منسوخ کر دے گا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 40 سال بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ ان قوانین کے اوپر نظر ثانی کی جائے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے مزید گفتگو کرتے ہوئے سابق سفیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس جموں کشمیر کے کنوینر غلام محمد خان صافی نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کی فراہمی کی کوئی مثالی صورت نہیں ہے.
یہ تمام دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی نہیں فلی امپلیمنٹ ہو رہا. یہ تو سٹرگل ہے لیکن سٹینڈرز میں پتہ ہے کہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے، آپ کے پاس لیجسلیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس مشینری ہونی چاہیے فار مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ. ایک تو اویئرنیس، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. دوسرا ہے کہ یہ جو لیجسلیچر کا جو کام ہے کہ وہ ناٹ اونلی کہ لیجسلیٹ کرے ان چیزوں کے اوپر بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس میں کیا فردر امپروومنٹ پاسبل ہے. اینڈ نیچرلی جوڈیشری از دا واچ ڈاگ آلسو، اینڈ سول سوسائٹی از اندر انفارمل واچ ڈاگ. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی ریزلٹ یہ نکل سکتا ہے کہ زیادہ کانشیسنیس پیدا ہوگی ہیومن رائٹس کی لوگوں میں، اور پھر مشینری بھی اور گورنمنٹ کی پولیٹیکل کمٹمنٹس اور جوڈیشری کا رول، آل دیز ول کمبائن ول انشور کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی ریسپیکٹ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے.
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے انگریزی اخبار روزنامہ ڈان سے وابستہ صحافی فرمان علی نے کہا،
اس ملک کے معتبر جو ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے ایچ آر سی پی، ان کے ریکارڈ کے حساب سے تو پاکستان کے جو ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ رائٹس لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق کا ہو، ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کا ہو، یا خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے مسائل ہوں یا مائنورٹیز کے مسائل ہوں، اس میں پاکستان سب سے لوئسٹ لیول پہ ہے. خاص طور پر جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، بلوچستان میں لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر لوگ اپنے جمہوری حقوق مانگتے ہیں تو ان کو آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے جیلو میں ڈالتے ہیں، اور جو کرسچنز ہیں، ہندو ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی پاکستان جب انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کی بات کرتی ہے یا ہیومن رائٹس وائلیشنز کی یا کسی اور قوم کے حوالے سے، تو وہ پھر ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے ہیں پاکستان. تو ان حوالوں سے اپنا ریکارڈ درست کرنا ہوگا پاکستان کو، تب وہ دوسروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر سکتی ہے.
انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے جہاں پاکستان کے دیگر علاقوں سے شکایتیں سامنے آتی ہیں، اسی طرح کی شکایات گلگت بلتستان کے لوگ بھی کرتے نظر آتے ہیں، جہاں پر انہیں مبینہ طور پر بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پادش میں انسداد دہشت گردی اور شیڈول 4 جیسے قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب اس حوالے سے سیمینار میں سوال اٹھایا گیا تو انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیرین مزاری نے اس طرح کے قوانین کے اطلاق کو غلط قرار دیتے ہوئے جمہوری معاشروں میں پرامن احتجاج کو لوگوں کا بنیادی حق قرار دیا. جبکہ اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے فرمان علی کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مخلص ہے تو اس طرح کی مقدمات ہی واپس لینے چاہیے.
گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ جن 17-18 نوجوانوں کو اس طرح کے پیسفل یعنی مظاہرے کے نتیجے میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اندر رکھا گیا ہے، اور ان کو دو دو دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے 45-45 سال کے، بابا جان سمیت اور اس کے ساتھیوں کو، گورنمنٹ اگر یہ مخلص ہے تو وہ ختم کرے نا.
انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق حقوق کسی شخص کو دیے نہیں جاتے بلکہ ہر انسان حقوق کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں سماج اس سے وہ حقوق چھین لیتا ہے، اس لیے اس حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر امور پر نظر دوڑائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ بہجت اور نگہت حاضر ہیں۔ تو آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل بتاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کا بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ان ملکوں کا ذکر کیا جنہیں مذہبی آزادیوں کی غیر تسلی بخش صورتحال رکھنے والی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں دنیا کے مختلف حصوں میں مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہونے والے انتہا پسند گروپ بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے 28 نومبر 2018 کو برما، چین، اریٹریا، ایران، شمالی کوریا، پاکستان، سوڈان، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمنستان کو ایسے ممالک کے طور پر نامزد کیا تھا جہاں بین الاقوامی آزادیوں کے ایکٹ برائے 1998 کے حوالے سے مذہبی آزادیوں کی منظم یا قابل اعتراض خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے یا انہیں نظر انداز کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر تحفظات پائے جاتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے کاموروس، روس، ازبکستان کو ان حکومتوں کی خصوصی نگران لسٹ میں بھی ڈالا تھا جو مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیوں یا انہیں نظر انداز کرنے میں ملوث ہیں۔ ادھر پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں امریکی فہرست کو یک طرفہ اور سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فہرست سراسر تعصب پر مبنی ہے۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا ایک منظم عدالتی اور انتظامی طریقہ کار موجود ہے اور اسے اپنی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق کسی دوسرے ملک کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل، آئیے آپ کو تفصیل سنواتے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ منگل کو جاری کی ہے، جس کے تحت پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال بطور خاص تشویشناک ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کے علاوہ میانمار، چین، ایران، سوڈان، سعودی عرب، ترکمانستان، تاجکستان، اریٹریا اور شمالی کوریا بھی شامل ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق فہرست میں وہ ممالک شامل ہیں جہاں حکومتیں مذہبی آزادی کی شدید، منظم اور مسلسل پامالی میں یا تو خود ملوث ہیں یا انہوں نے ان معاملات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکی فہرست پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اپنے تئیں یہ فہرست مرتب کرنے والوں کی اپنی ساکھ اور غیر جانبداری پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا ایک منظم عدالتی اور انتظامی طریقہ کار موجود ہے اور پاکستان کو اپنی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق کسی دوسرے ملک کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کے مطابق دنیا میں انسانی حقوق کے علم برداروں نے جموں و کشمیر جیسی جگہوں پر روا رکھے جانے والے منظم مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دوسری طرف عوامی اور دیگر حلقوں نے بھی امریکہ کی اس تازہ رپورٹ پر رد عمل میں کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو بلا تفریق ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ اندلیب عباس نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پاکستان میں پورا ریلیجس فریڈم ہے، ساری ہماری مائنورٹیز جو ہیں وہ ویلکم ہے۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کرتارپور میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے لیے ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہم نے انڈیا کے لیے کھول دیا ہے، جن کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑی اس وقت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو اس سے زیادہ ریلیجیس فریڈم نہ پورے ریجن میں، نہ ساؤتھ ایشیا میں، کہیں اور نہیں جتنا پاکستان میں۔
مسیح برادری کے رہنما شاہد معراج کا کہنا ہے کہ اگرچہ آئین میں تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے، تاہم ان کے بقول انہیں یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
امتیاز، رنگ، نسل، مذہب، ذات، عقیدے سب کے لیے برابر کے مواقع بھی ہونے چاہیے اور رویے جو ہیں ان کو بھی درست ہونا چاہیے. اور یہ ہوتا اکثر یہی ہے کہ جو ریاست تو وہاں ہے لیکن ریاست کو بعض اوقات ایسی قوتیں یرغمال بنا لیتی ہیں جس سے ریاست میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتی ہیں.
منگل کو فرست کے اجرا کے موقع پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے امریکہ کے سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سیموئل ڈی براؤن بیک کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی صورتحال پر کچھ عرصے سے لوگوں کی نظر تھی. انہوں نے کہا کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے گزشتہ سال پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا تھا جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال پر امریکہ بطور خاص نظر رکھتا ہے. براؤن بیک نے بتایا کہ صورتحال کے جائزے کے بعد موجودہ وزیر خارجہ مائک پامپیو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے تشویش والے ممالک میں شامل کیا جائے. امریکی ایلچی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اس فہرست میں شمولیت کی کئی وجوہات ہیں جن میں سر فہرست توہین مذہب سے متعلق قوانین ہیں. براؤن بیک نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی, اور ان کے بقول اس بارے میں پاکستان میں بعض مثبت اشارے ملے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. یزیدی فرقے سے تعلق رکھنے والی سرگرم کارکن نادیہ مراد نے, جسے داعش نے پکڑ کر عراق اور شام میں اپنی جنسی کنیز بنائے رکھا تھا, فرار ہونے کے بعد عسکریت پسندوں کی قید میں موجود خواتین اور لڑکیوں کی آزادی کے لیے مہم چلائی اور سینکڑوں خواتین کو رہائی میں مدد دی. ان خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل امن انعام کا حقدار بھی قرار دیا گیا. 10 دسمبر کو انہیں اوسلو میں ایک خصوصی تقریب کے دوران نوبل ایوارڈ پیش کیا گیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے نادیہ نے کہا کہ یہ اقوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا بھر میں کمزور یزیدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرے. تو خواتین کے خلاف جبر اور زیادتیوں کے اس پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے اور باشعور بنانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو گرلز آن ویلز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. تو آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے, جو ہمیں یہ رپورٹ سنوائیں گی. جی نگہت,
شکریہ بہجت جی. لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی پاکستان میں لڑکیوں کے حصول علم کے سلسلے میں جو ان کو رکاوٹیں درپیش ہیں. اس حوالے سے گزشتہ ماہ ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان میں لڑکیوں کے حصول علم کے راہ میں حائل رکاوٹوں سے متعلق اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی, جس کا عنوان تھا میں اپنی بیٹی کو تعلیم دوں یا اسے کھانا دوں. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال, خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی صورتحال میں 2015 کے بعد سے کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آئی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2,20,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پرائمری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی عمر والی بچیوں کی ایک تہائی تعداد تعلیم سے محروم ہے, جبکہ 21% لڑکے اسکول نہیں جاتے. رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ 6ویں جماعت سے پہلے 59% پاکستانی لڑکیاں اور 49% پاکستانی لڑکے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, جن کی ایک بڑی تعداد اپنے خاندانوں کی مدد کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. رپورٹ میں ان عوامل کی نشاندہی کی گئی جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ان میں سیاسی عدم استحکام, سول سوسائٹی کو کام سے روکنا, عسکریت پسندوں کی کارروائیاں اور بڑھتا ہوا نسلی اور مذہبی تناؤ شامل ہے, جس کی وجہ سے رپورٹ کے مطابق ریاست کو تعلیم جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کی حکومت سے تعلیم کے شعبے کے لیے مزید وسائل مختص کرنے کی سفارش کی ہے اور تجویز دی ہے کہ ان وسائل کو صنفی امتیاز ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے معیاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پاکستان میں 2017 اور 2018 کے دوران کی جانے والی ریسرچ پر مبنی ہے, جس کے لیے 200 افراد کے انٹرویوز کیے گئے تھے، جن میں طلباء، اساتذہ، والدین اور اسکول انتظامیہ کے ذمہ داران شامل تھے۔ دوسری جانب ماہرین تعلیم کے مطابق پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی کمی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ تعلیمی اداروں کا نہ ہونا یا ان کا دور ہونا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنی بچیوں کی تعلیم کو ادھورا چھڑوا دیتے ہیں اور انہیں اسکول نہیں بھیجتے۔ یہاں پر ہم نے تعلیم کی بات اس لیے کی کہ اب ہم آپ کو تعلیم کے میدان میں ہونے والی ایک ایسی کاوش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا ذکر بہجت جی نے بھی کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا میں قائم اوکاڑا یونیورسٹی کے طالبات کو حصول تعلیم میں کافی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کاوش کے بارے میں مزید تفصیلات سنتے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی سے۔
اسکولوں اور کالجوں تک رسائی میں پیش آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فاؤنڈیشن فار اویئرنیس اینڈ سیوک انگیجمنٹ یعنی فیس نے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں طالبات کو گرلز آن ویلز منصوبے کے تحت خصوصی طور پر تیار کی گئی 10 عدد سائیکلیں فراہم کی ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے فیس آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز احمد وٹو نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد یونیورسٹی میں طالبات کا ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک پہنچنے میں ضائع ہونے والے وقت کا بچاؤ اور ماحول دوست سواری کو فروغ دینا ہے۔
یونیورسٹی آف اوکاڑا میں تقریباً 4000 اسٹوڈینٹس ہیں، جن میں سے مور دین 60% گرلز ہیں۔ وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز ہے جو تقریباً یونیورسٹی کی مین بلڈنگ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب وہاں پر اگر ایک بچی نے مین بلڈنگ میں جانا ہے، مین بلاک میں جانا ہے، تو اس کا آنے جانے میں تقریباً 1 آور اس کا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی رکشہ شٹل سروس شروع کر دیں، تو ہم نے کہا جی رکشہ ایک تو پولوشن ہوگا، دوسری یہ ہے کہ اس کی مینٹیننس، اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا، پھر کیا بچوں سے کوئی چارجز لیے جائیں گے، تو یہ شاید اتنا سکسیسفل نہ ہو۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر ایک سائیکل والا آئیڈیا ہم نے دیا یونیورسٹی کو، تو یہاں پر ایک سٹینڈ بن جائے گا، جس طالبہ کو ضرورت ہوگی وہ سائیکل اٹھائے گی اور مین بلڈنگ میں جائے گی اور وہاں سے سائیکل اٹھا کر واپس آ جائے گی اور وہاں پر سٹینڈ پر لگا دے گی۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ بچیاں سائیکل پر موو کریں گی اور ان کے ٹائم کی بچت ہوگی، اس کے پیچھے ایک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ امپاور فیل کریں گی۔ رورل ڈسٹرکٹ میں آپ کو پتا ہے بچی کا سائیکل یا موٹر سائیکل چلانا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ ایک تو بچیاں سائیکل چلائیں گی، ان کو کانفیڈینس ملے گا، آسانی سے موو کر سکیں گی، ابتدا تو کہیں سے کرنی ہے، تو یونیورسٹی کے اندر پریمسز کے اندر جب ایک بچی چلا رہی ہے تو الٹیمیٹلی اس کو کانفیڈینس ملے گا اور وہ باہر موو کرے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو پتا سائیکل ماحول دوست ہے، ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔
اوکاڑا یونیورسٹی کے شعبہ برائے مینجمنٹ سائنس کے سربراہ شہزاد عزیز نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ سے مین کیمپس تک پہنچنے میں طالبات کا جو وقت ضائع ہوتا تھا، اس اقدام سے اب وہ اپنا قیمتی وقت بچا پائیں گی۔
اسٹوڈینٹس عموماً پیدل جاتی تھیں، اب ان کو سائیکل اویلیبل ہے، کوئی فوٹو کاپی کروانی ہے، کیفیٹیریا جانا ہے، لائبریری کو کنسلٹ کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے بچوں کو بہت سہولت ہوگی۔ اب ایزیلی بچے سائیکل لیتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور واپس سائیکل لا کے اسٹینڈ پہ لگا کے اپنا کارڈ واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن گرلز جنسی ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں بائکس وغیرہ نہیں، تو اب ان کو سائیکل نہیں بھی چلانی آتی، وہ بھی چلانا سیکھ رہے ہیں اور ان کو پراپر کنزیوم کر رہے ہیں۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کی چند طالبات نے بھی سائیکلیں فراہم کرنے کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا،
مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور میں تو اب زیادہ تر ٹائم سائیکل پہ ہی مطلب کرتی، بہت مزہ آتا ہے اس پہ۔ مطلب ہمارے پہلے کام ہوتے تھے، ہم لوگوں اپنے کام کو اکٹھا ہی کرنا کہ ہم ایک ہی دفعہ جائیں گے اور ان کو کر کے آئیں گے، لیکن اب ایسا کوئی ایشو نہیں رہا کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بک شاپ نہیں ہے، تو ہمیں کافی ہرڈلز آ رہے تھے اور باقی بھی ہمیں ایگزامینیشن سیلز وغیرہ میں کچھ کام پڑتا تھا تو ہم لوگ مشکل ہوتی تھی، ہم کہتے تھے ہم زیادہ سارے کام اکٹھے کریں اور پھر ایک دفعہ ہی جائیں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں چھوٹا سا بھی کام ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہیں اس کام کو پورا کر کے آتے ہیں۔
سائیکلز کا بہت فائدہ ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کا وہ بینیفٹ بھی کافی ہے کیونکہ جب بھی کوئی کام پر وغیرہ کاپی کروانے گئے تو پھر ہم لوگ فوراً چلے جاتے ہیں، اب تو ایک منٹ لگتا ہے آنے جانے میں۔
یہ بہت کنوینئنٹ ہو گیا ہمارے لیے، وی آر مچ ہیپی اباؤٹ دیٹ، کیونکہ وہ روڈ اور فاصلہ ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ تھا، تو ہمارے لیے بہت کنوینئنٹ ہے۔ مجھے تو پہلے سے چلانی آتی تھی، کچھ ہماری ایسے ہی میرے ساتھ اسٹوڈینٹس ہیں جن کو نہیں آتی تھی، لیکن ہم ان کی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں۔
امتیاز احمد وٹو نے کہا کہ مستقبل میں یونیورسٹی طالبات کو مزید سائیکلز فراہم کی جائیں گی اور اس منصوبے کو ضلعی سطح پر دیہات تک پھیلایا جائے گا۔
ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یونیورسٹی کے اندر مزید سائیکل دیں گے, اس کے علاوہ ہمارے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آ رہا ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پر, جو بچی پانچویں کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہے, اب پرائمری اسکول موسٹلی گاؤں میں موجود ہے لیکن مڈل اسکول جو ہے نا وہ گاؤں میں موجود نہیں, اس کے لیے اس کو یونین کونسل کے اندر کہیں اور موو کرنا پڑتا ہے. اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس بچے کو اسکول چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ ایک بڑا مسئلہ ہے رورل ایریا میں. تو ہمارے مائنڈ میں کہ رورل ایریا میں دیہاتوں میں بچیوں کو سائیکل دیں, اس سے ایک ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی کم ہوگا, وہ چھٹی کلاس میں جائیں گی اور جو ہے نا وہ سائیکل پر آسانی سے اپنے اسکول کو موو کر سکتی ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتی چلوں. دنیا کے سب سے بڑی سرچ انجن گوگل نے سال 2018 میں پاکستان کے اندر سرچ کی جانے والی 10 بڑی شخصیات کی فہرست جاری کر دی ہے. گوگل یہ فہرست ہر سال کے آخری مہینے کے وسط تک شائع کرتا ہے. اس فہرست میں بالی ووڈ اداکارہ سنی لیون پاکستان میں گوگل پر سرچ کی جانے والی 10 شخصیات میں رہی. پاکستانی اداکارہ اور ماڈل اقرا عزیز اگرچہ رواں برس اپنے ڈراموں اور دیگر شوبز مصروفیات کی وجہ سے خبروں میں نہیں رہی, تاہم پاکستانی عوام نے بھی انہیں سرچ کیا اور اس طرح ان کا جو نمبر ہے وہ سرچ میں 9 رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی ان 10 شخصیات میں وہ پہلے سیاسی شخص ہیں جنہیں رواں سال پاکستان میں گوگل پر سرچ کیا جاتا رہا, اور اسی طرح عقیدے کی بنیاد پر تنازع سامنے آنے کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ہٹائے گئے اقتصادی کونسل کے رکن عاطف میاں بہت سی خبروں میں رہے اور گوگل سرچ پر بھی وہ آگے رہے. بالی ووڈ اداکارہ سونالی بیندرے یوں تو رواں برس کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خبروں میں رہیں, تاہم وہ پاکستان میں سرچ کی جانے والی شخصیات میں کئی پاکستانی شخصیات کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں. اور اسی طرح وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ اور صحافی اور اینکر پرسن ریحام خان یوں تو پورے سال خبروں میں رہیں, تاہم وہ گوگل پر سرچ کیے جانے کے حوالے سے چوتھے نمبر پر رہیں. اور گلوکارہ اور اداکارہ مشا شفیع رواں برس علی ظفر کے ساتھ تنازع کی وجہ سے خبروں میں رہیں, اور وہ پاکستان میں رواں برس آن لائن سرچ کی جانے والی تیسری بڑی شخصیت بھی بنی. اور میگھن مارکل نے رواں برس مئی میں برطانوی شہزادے ہیری سے شادی کی تھی اور اس کی وجہ سے بھی وہ عالمی توجہ کا مرکز رہیں, اور پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ان کو سرچ کرتے رہے. اور سب سے آخر میں بات کریں گے خاتون اول بشرا بی بی کی. اگرچہ رواں برس کے ابتدائی ایام میں عمران خان سے شادی کرنے کے حوالے سے وہ خبروں میں رہیں, تاہم پاکستانی عوام آن لائن انہیں سب سے زیادہ سرچ کرتے رہے. بشرا بی بی جو کہ میڈیا کے سامنے انتہائی کم آتی ہیں, لیکن لوگ ان سے متعلق گوگل کی مدد سے معلومات حاصل کرتے رہے, اور انہوں نے آن لائن سرچ کرنے کے حوالے سے اپنے شوہر سمیت سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلا نمبر حاصل کیا. تو اسی خبر کے ساتھ ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, تفصیلات بہجت سے معلوم کرتے ہیں.
نگت میرے پاس بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اگلی رپورٹ سے پہلے.
ٹھیک ہے,
بالکل. ہمارے سننے والے بھی بہت محظوظ ہوں گے اور آپ بھی بہت محظوظ ہوں گی. اور یہ خبر ہے نیدرلینڈ کی ایک عدالت نے ایک خود ساختہ روحانی پیشوا کی طرف سے پیش کی جانے والی درخواست کو مسترد کر دیا. درخواست ذرا غور سے سنیے گا. درخواست یہ تھی کہ عدالت ان کی عمر میں 20 سال کمی کا حکم جاری کرے, کیونکہ انہیں اپنی 70ویں سالگرہ مناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ خود جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اپنی عمر سے کم از کم 20 سال چھوٹا محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مقدمہ تھا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو آرنم ڈسٹرکٹ کورٹ نے روحانی پیشوا یہ امال ریٹل بانڈ کو بتایا کہ ان کی یہ درخواست منظور نہیں کی جا سکتی کہ ان کی سالگرہ کا دن 20 سال پیچھے کر کے 11 مارچ 1969 مقرر کرنے کا حکم جاری کیا جائے. عدالت کے ججوں نے کہا کہ ریٹل بانڈ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ خود کو اپنی موجودہ عمر سے 20 سال چھوٹا محسوس ضرور کریں, لیکن ججوں نے کہا کہ عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ وہ سرکاری ریکارڈ میں ترمیم کر کے تاریخ پیدائش کو 20 سال آگے لے جانے کا حکم دے. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے 20 سال کا ریکارڈ تباہ ہو جائے گا. تو ریجل بانڈ کی شہرت خود آگاہی کے ایک تربیت کار کی ہے جو لوگوں کو اپنی ذات میں پنہا خوبیوں سے کام لینے کا درس دیتے ہیں. عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ہر شخص کی طرح ریٹل بانڈ کو بھی خواہشات رکھنے کی آزادی حاصل ہے, لیکن خواہش پالنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قانون انہیں پورا کرنے میں بھی ان کی معاملت کرے. تو مزے کی تھی نا خبر,
بہت ہی انٹرسٹنگ تھی. بات وہی ہے نا کہ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکے. اب ان کی ہم خواہش کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یہی کہ ان سے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں.
اور اسی دلچسپ خبر کے ساتھ ایک اور دلچسپ رپورٹ ہے کہ 2018 کا وہ ایک لفظ کیا تھا جو وسیع تر پیمانے پر ہماری روزمرہ سرگرمیوں اور اقدامات کا احاطہ کرتا ہے. تو انگریزی زبان کی معروف آن لائن ڈکشنری .com نے سال 2018 کے نمائندہ لفظ کا انتخاب کیا ہے اور یہ لفظ ہے مس انفارمیشن یا پھر غلط معلومات. تو وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مشیل کوئن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور اس انتخاب کی مزید وضاحت کی ہے. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر, آئیے سنتے ہیں.
ہر سال آن لائن ڈکشنری کی ماہر لسانیات جین سولومون کسی ایک نمائندہ لفظ کا انتخاب کرتی ہیں. اس سال یعنی 2018 کے لیے انہوں نے لفظ مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات کا انتخاب کیا ہے. اپنے اس انتخاب کا جواز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
We saw in our trending data that there were a lot of words that people looked up that were about people's relationship with the truth, with facts.
جین سولومون کہہ رہی ہیں کہ ہم نے رجحانات کا جو نیا ڈیٹا جمع کیا ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے ملے ہیں جو انسان کے سچائی یا حقائق کے ساتھ تعلق کا مظہر تھے, اور یوں لفظ مس انفارمیشن پر ہماری توجہ مرکوز ہوئی. مس انفارمیشن کوئی نیا لفظ نہیں ہے, مگر اس سال اس لفظ کو ایک نئی زندگی ملی اور یہ لفظ ایک اصطلاح بن کر زبان زد عام ہو گیا. سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو عوامی سطح پر خاصا حتف تنقید بنایا گیا کہ ان کے نیٹ ورک کے ذریعے گمراہ کن معلومات پھیل رہی ہیں جن کا مقصد جذبات کو بھڑکانا اور ذہنی ابتری پھیلانا ہوتا ہے. جین سولومون دونوں الفاظ کا فرق یوں بیان کرتی ہیں,
مس انفارمیشن از فالس انفارمیشن دیٹ از اسپریڈ ویدر اور ناٹ دیئر از انٹینٹ ٹو مس لیڈ, ڈس انفارمیشن از انفارمیشن اٹس فالس انفارمیشن دیٹ اسپریڈ اسٹریٹیجیکلی ان آرڈر ٹو مس لیڈ.
مس انفارمیشن محض ایک غلط معلومات ہوتی ہے, خواہ نیت گمراہی پھیلانا ہو یا نہ ہو, لیکن ڈس انفارمیشن اس معلومات کو کہتے ہیں جس کا واحد مقصد گمراہ کن معلومات کو عام کرنا ہو. ڈکشنری .com کا کہنا ہے کہ ہر سال صرف ایک لفظ کا چناؤ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پر توجہ دیں اور اصلاح احوال کر سکیں. جین سولومون کا مزید کہنا ہے, ہمارے خیال میں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے مقابلے میں ایک ایسا لفظ ہے جو ذاتی عکاس ہے, اور اسی لیے ہم اس کو ختم کرنے یا پھیلنے سے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ڈکشنری .com کو توقع ہے کہ لفظ مس انفارمیشن کی نشاندہی سے لوگ جواب طلب معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس پہلو سے کئی بار سوچیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دلچسپ خبروں کے بعد آئیے سنجیدہ رپورٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہم بات کریں گے سیزنل انفیکشن کی. ان کا تعلق اگر بچپن سے لیا جائے تو وہ ممکنہ بیماریوں سے لے کر زندگی کے مختلف ادوار میں لاحق ہونے والے امراض سے ہے. بچپن میں جیسے خسرا ہے, کالی کھانسی, چیچک, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اسہال ہے, پھر اورل انفیکشن ہے جس میں ہیضہ ہے, روٹا وائرس ہے, اور ملیریا, اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی امراض جو منتقل ہوتے ہیں, سبھی کا احاطہ ہو جاتا ہے. اس انتہائی اہم موضوع پر آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کا زیادہ تر تعلق موسم سرما میں ہونے والے انفیکشنز کے ساتھ ہے. تو آئیے تفصیلات معلوم کرتے ہیں نگہت سے. جی نگہت,
شکریہ بہجت جی. سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی جب خشک اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس بنا پر جہاں پر دیگر زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں وہیں پر صحت کے حوالے سے بھی کچھ مسائل جنم لیتے ہیں. خشک موسم کی بنا پر جسم میں پانی کی کمی کی شکایت پیدا ہونے لگتی ہے اور جلد پر خشکی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. نزلہ, زکام اور گلے کے خراش سمیت دیگر بیماریاں بھی حملہ آور ہوتی ہیں. تو کچھ ہم نے یہاں پر سیزنل انفیکشن کے حوالے سے ذکر کیا, تو اسی بارے میں مزید معلومات لے کر آ رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان علی اپنی رپورٹ میں. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
موسم سرما کی آمد کے آغاز کے ساتھ ہی ناک, کان, گلے کے انفیکشن اور دیگر موسمی بیماریوں میں اضافے ہونے کی شکایت عام ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد ہسپتالوں کا رخ کرتی نظر آتی ہے. ہسپتالوں میں جانے والوں میں تمام عمر کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں لاحق ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال میں پھیپھڑوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر شاذلی منظور کہتے ہیں،
آج کل یہ موسم ہے، ویدر چینج ہو رہا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر نارمل کولڈ ہے جس کو ہم عام زبان میں نزلہ زکام کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ تو کھانسی ہوتی ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، تھوڑا نزلہ یا ناک بہنا، آنکھوں سے پانی اور کھانسی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ہلکا بخار اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو تھوڑی سی چھاتی میں کنجیشن یا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں دباؤ فیل ہوتا ہے، اور یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، تھوڑی دیر رہتا ہے، دو تین دن بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کی جو ورسٹ فارم ہے، جو خراب فارم ہے، اس کو ہم جو کہتے ہیں کہ فلو ہو گیا ہے یا انفلوئنزا کی وجہ سے، آج کل جو یہ موسم کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی شدت جو ہے وہ نزلے زکام کی جو عام بیماری ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں مریض کو کھانسی زیادہ ہوگی، نزلہ زکام شدید ہو جائے گا، آنکھوں سے پانی ہوگا، بخار بہت تیز ہو جاتا ہے، 103 104، بدن میں درد، تھکاوٹ، اور اس کے ساتھ سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا شدت والی علامات ہیں انفلوئنزا کی۔ اس کے ساتھ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سائنس انوالو ہو جائیں، اس کے ساتھ جو سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ ہو سکتا ہے، نمونیا کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی جو ورسٹ فارم جو ہے، جو خراب فارم ہے۔
ڈاکٹر شاذلی منظور موسمی بیماریوں سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے عمر رسیدہ افراد اور بچوں کے متاثر ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔
زیادہ جو ہے اس میں جو ایکسٹریم آف ایج ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ زیادہ بوڑھے لوگ یا بچے، اور یا یہ لوگ جن کو بیماریاں لاحق ہو، مطلب 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، قوت مدافعت، یا بوڑھے لوگ، یا ان کو آپ بوڑھا تو نہ کہیں، 65 کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بیماریاں زیادہ، اس میں زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے ان کو، ان کی بھی امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جن کو کوئی دل کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، پرانی پھیپھڑوں کی بیماری ہے، یا گردوں کی بیماری ہے، تو ان میں یہ زیادہ جو ہوتا ہے وہ اٹیک ان میں زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر شاذلی منظور کے مطابق بارشوں سے موسمی بخار میں کمی آتی ہے۔
خشک موسم ہوتا ہے، جو بھی بیماریاں آتی ہیں موسم کی تبدیلی سے، تو ویسے بھی آپ دیکھیں پولوشن زیادہ ہوگا، اسموگ زیادہ ہوگی، تو جو بارش آتی ہے تو ان سب چیزوں کو چینج کر دیتی ہے، یہ ہوا میں جو محلک جتنے بھی یہ پولوشن کے ان کے اعضاء ہیں وہ سارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ذرات ان کے کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو یہ انفلوئنزا ہے یا وہ ہے اس کی شدت میں کم آ جائیں۔ جو نارمل کولڈ وغیرہ ہوتا ہے جسے عام زبان نزلہ زکام کہتے ہیں، وہ کم ہونے لگ جاتا ہے، یا عام لوگوں میں جو چھینکیں اور نزلہ جو اس پولوشن کی وجہ سے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو یہ ایک کلائمیٹک چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس دنیا میں گھومتے ہیں اور آتے ہیں، یہ اپنا شدت ہو سکتا ہے، بارش میں بھی ہو یا بارش کے بعد بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔
موسم سرما کی موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر شاذلی منظور کہتے ہیں،
احتیاطی تدابیر تو یہی ہے کہ اکتوبر میں، ستمبر کے اینڈ میں، اکتوبر میں فلو شاٹ آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنزا ویکسین آ جاتی ہے، تو وہ لگانا چاہیے ان لوگوں کو۔ اور بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کی ایکٹیویٹی تھوڑی سی، باہر جانے کا گریز کریں، باہر نہ نکلیں، اور خاص طور پہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کو یہ انفلوئنزا یا اس کو یہ علامات ہیں، تو وہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہوتا ہے، اور یہ جلدی چھوت کی جس طرح بیماری فوراً لگتی ہے، مطلب یہ کیا چھینک مارے گا تو چھینک میں اس کے یہ وائرس پھیل جائیں گے، کمرے کے اندر ہوگا، جو باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو اگر اس میں بوڑھے لوگ ہیں یا بچے ہیں، ینگ بچے ہیں، تو ان سے اس کو بچنا چاہیے، ہر وقت رومال رکھنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، تاکہ یہ دوسروں کو منتقل۔
عرفان علی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے زبردست ایک خبریں بھی لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہیں. آپ کو معلوم ہے آخری حصے میں ہم آپ کو انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے مختلف خبریں بھی سنواتے ہیں اور ساتھ میں ہم رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں. میں دو خبریں سناتی ہوں, ایک تو لالی ووڈ سے اور دوسرے کا تعلق بالی ووڈ سے. اس سال کے شروع میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ کو جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین فیچر فلم کی کیٹیگری کے لیے نامزد کر دیا گیا. فلم کے ڈائریکٹر نبیل قریشی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نامزدگی کی تصدیق کی ہے. 11ویں جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی تقریبات 18 سے 22 جنوری تک بھارت میں ہوں گی. پاکستان میں لوڈ ویڈنگ کو یہاں کی دو اور فلموں کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا تھا. فلم جوانی پھر نہیں آنی دو اور پرواز ہے جنون, دونوں فلموں نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں 5.5 کروڑ روپے کمائے تھے. لوڈ ویڈنگ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پروڈکشن ہے. اس فلم نے زی اسٹوڈیوز کے تعاون سے بیرونی ملکوں میں بھی نمایاں کامیابیاں سمیٹیں اور یہ امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا شمار پاکستان کی سب سے زیادہ ہٹ ہونے والی فلموں میں کیا جائے. فلم لوڈ ویڈنگ میں جنوبی ایشیائی معاشروں میں رائج ایک تکلیف دہ رسم جہیز کو موضوع بنایا گیا, جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے شدید دباؤ کا شکار ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی شادیاں بھی نہیں ہو پاتی. اس فلم کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ فلم کی ہیروئن پولیو ورکر بن جاتی ہے, ایک ایسے پس منظر میں جہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانے کی شدید مخالفت کی جاتی ہے اور کئی پولیو ورکرز انتہا پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں. فلم کی ہیروئن کا پولیو ورکر بننا ایک طاقتور پیغام دیتا ہے. اور اب کچھ ہو جائے بالی ووڈ سے. بھارت کے ارب پتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی بیٹی ایشا امبانی کی شادی کا ان دنوں خبروں میں خوب چرچا ہے. گزشتہ کئی دنوں سے شادی کی تقریبات جاری ہیں. دنیا بھر سے مہمان اس شادی میں شرکت کے لیے بھارت پہنچے ہیں. ان مہمانوں میں امریکہ کی سابق خاتون اول ہلری کلنٹن اور مشہور امریکی گلوکارہ بیانسے بھی شامل ہیں. شادی کی تقریبات بھارت کے شہر ادے پور میں ہو رہی ہیں, جہاں بیونسے نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور تقریب میں شریک شرکا سے خوب داد سمیٹی. اس تقریب میں سابق خاتون اول ہلری کلنٹن کے علاوہ سچن ٹنڈلکر, امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, سلمان خان, ایشوریہ رائے, پریانکا چوپڑا اور دیگر طبقات سے منسلک نامور افراد شرکت کرے ہیں. میڈیا کے مطابق ادے پور میں ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو پہنچانے کے لیے 100 چارٹر طیاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. 27 سالہ ایشا امبانی اور 33 سالہ آنند پیرامل کی شادی کی تقریب 12 دسمبر کو ہوئی تھی. کاروباری شخصیت مکیش امبانی کا شمار جنوبی ایشیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے اور کاروباری جریدے فوربس کے مطابق مکیش امبانی 47 ارب ڈالرز کے مالک ہیں. اس سے پہلے ایشا اور آنند کی منگنی اٹلی میں ہوئی تھی اور اس میں امریکہ کے موسیقار جان لیجنڈ اور بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا اور بھارتی فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات نے بھی شرکت کی تھی. تو انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آج دو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں. ایک تو حسب معمول شوبز راؤنڈ اپ ہے اور دوسری رپورٹ میں بھارتی فلم اور ڈرامہ کی معروف اداکارہ شمع سکندر سے ملاقات کرا رہی ہیں سعدیہ اسد. آئیے سنتے ہیں.
راجستھان سے بالی ووڈ کا سفر جو ہے وہ کتنا مشکل تھا, کتنا آسان تھا؟
آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مشکل تھا, بہت مشکل تھا, کیونکہ میرے فیملی میں کسی کی کوئی فلمی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. میرے ابا جان کا سپنا تھا کہ میں فلم اسٹار بنوں, وہی ہمیں ممبئی لے کر آئے اور سب سے لڑائیاں تھیں. ایکچولی سب سے بہت زیادہ الگ ہو گئے. انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا, کیونکہ راجستھان میں لڑکیوں کی پڑھائی وغیرہ پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. میں لکی ہوں, میرے پاس ایسے پیرنٹس تھے. چیزیں بہت ڈیفیکلٹ تھیں, ہم نئے نئے تھے, ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, پر ہم نے سب ایکسپلور کیا اور سیکھے.
ممی کو تو میں نے کسی بھی طرح منا لیا ہے, پر پپا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوشش کر کے پپا کو منا لیں گے, پر اگر نہیں منا پائے تو.
اچھا, تو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اپنے فلم میں کون کون سی کی ہیں اور ٹی وی سوپ کیا وہ کون سا تھا؟
جی, میرا ایک بہت بڑا فیمس شو تھا جو پوری دنیا میں فیمس ہوا, وچ از کالڈ یہ میری لائف ہے. اس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ عام طور پہ مجھے بہت میسیجز کرتے ہیں, بہت پیار بھری دعائیں دیتے ہیں, اتنا سارا پیار بھیجتے ہیں. آئی جنرلی فیل لائک دیئر سو مچ کنیکشن. انفارچونیٹلی بیکاز آف یہ سیاسی پرابلم کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے ہیں, بٹ ادروائز بہت زیادہ مجھے پیار ملتا ہے وہاں سے. میرے بہت دوست ہیں ابراڈ میں پاکستان سے. پھر میں نے بہت سارے ٹی وی شوز کیے. بالویر میرا بہت بڑا فیمس شو تھا جو بچوں میں بہت فیمس تھا. دین دیر واز one TV show that I did with Yash Raj. It was called Seven. And then I did Maya with Vikram Bhatt just now, which was very popular, which was an online series. And now I'm doing a series of my own, which is called Ab Dil Ki Sun. These are seven short films ki alag alag series hain, aur har film har do hafte mein release hogi Shama Sikandar Films YouTube channel par. So 14 tarikh ko hamara trailer launch hone ja raha hai. I'm very excited for it. It is my first production. Aur har film mein एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है.
शमा, जो चीज मैंने नोटिस की है वो वैरायटी है. आपने मुख्तलिफ तरह के काम किए हैं.
मुझे खुद बहुत पसंद है. मैं अगर सेम काम करने लग जाती हूँ तो मुझे बहुत बोरियत हो जाती है. मुझे मजा नहीं आता है. मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ रुक गई है एज ए परफॉर्मेंस. जब मुझे वहाँ कुछ नया करने का मौका नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं मेरी ग्रोथ एज ए ह्यूमन बींग भी रुक गई. वो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. अगर आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा चल गया तो सब आपको उसी तरह के प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द मोनोटनी एंड मेक पीपल बिलीव कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ.
क्योंकि मैंने देखा आपने टीवी पर काम किया है, टीवी सीरियल्स किए हैं, फिल्म, एड्स, म्यूजिक वीडियोस, और फिर सबसे बढ़कर ये कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप, अपना प्रोडक्शन हाउस भी है. तो इसका मतलब है आपने खूब मेहनत की है.
मेहनत तो बहुत की है. सो या अभी बहुत कुछ करना बाकी है. मेरा शुरू से एक सपना था. मैं जब स्ट्रगल करती थी तो बहुत सारे ऑफिस मिल जाती थी तो मुझे थोड़े कड़वे अनुभव हुए बहुत सारे. तो अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए. तो जब बुरे होते तो मुझे लगता था कि यार एक दिन मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी और मैं आई मेक श्योर कि आई कीप गुड पीपल इन माय प्रोडक्शन हाउस. तो कोई किसी के साथ ऐसा बदतमीजी से पेश ना आए.
ये चिंता कुछ कम थी जो उन्होंने और 20,000 रुपए देकर मेरी टेंशन और बढ़ा दी. 20,000 रुपए? हाँ, कर्जा है जो पापा ने प्रेरणा दीदी की शादी में लिया था. कब से पर्स में लिए घूम रही हूँ, मुझे आज लौटाना है.
ये थी बॉलीवुड अदाकारा शमा सिकंदर. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद.
अभी हम शोबिज राउंड अप की तरफ ही लेकर जाएंगे अपने सामीन को, क्योंकि इतनी सारी हमने उनको जबरदस्त खबरें भी सुनाई. तो अब चलते हैं शोबिज राउंड अप सुनने के लिए, जिसे पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवेज.
अक्षय कुमार और रजनीकांत की साइंस और एक्शन से भरपूर बॉलीवुड फिल्म 2.0 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की महंगी तरीन फिल्म ने अपनी रिलीज के सातवें दिन ही दुनिया भर से 620 करोड़ रुपए कमाकर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को पीछे छोड़ दिया. फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार एक या दो नहीं बल्कि 12 मुख्तलिफ अकसाम के रूप धारेंगे. हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स 4 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया.
Hey, Ms. Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out. 4 days ago, oxygen will run out tomorrow morning.
Iron Man, Thor, Spider-Man और दीगर सुपर हीरोज पर मुश्तमिल हॉलीवुड की फिल्म Avengers Endgame अगले साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी. फिल्म के तीसरे सीक्वल का ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज ने जारी किया, जिसको सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है. नामवर टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स गुज़िश्ता 7 सीजन्स के जरिए दुनिया भर में धूम मचाकर कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है. ताहम अब की बार फिर गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 मदाहों के लिए पेश किया जा रहा है. इस सिलसिले में जॉर्ज आर आर मार्टिन की किताब विंड ऑफ विंटर से माखूज इस सीरीज का नया टीजर मंजरे आम पर आया है. इस नए सीजन की कहानी दो ताकतवर खानदानों के गिर्द घूम रही है, जो 7 सल्तनतों पर कब्जे के लिए खूनी खेल खेलते हैं. एडवेंचर, ड्रामा और फैंटेसी से भरपूर ये सीजन 2019 में ऑन एयर किया जाएगा. बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की आने वाली नई फिल्म सिम्बा के पहले गाने की वीडियो जारी कर दी गई.
लड़की
رنویر سنگھ اور سارا علی خان پر فلمایا گیا آنکھ مارے نامی گانا 1996 میں ریلیز ہونے والی فلم تیرے میرے سپنے کے ایک گانے کا ریمیک ہے جسے نیہا ککر میکا سنگھ اور کمار سانو کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ گانے کے لیرکس شبیر احمد نے ترتیب دیے ہیں روہت شیٹی کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں رنویر سنگھ اور سارا علی خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اس فلم میں بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن بھی مہمان کردار کے طور پر نظر آئیں گے جبکہ یہ فلم رواں ماہ 28 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں بھی اپنے اختتام کو پہنچا آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پاکستان میں پروگرام صدائے جہاں پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا اسی کے ساتھ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بیجت جیلانی کو اجازت دیجیے ریکارڈنگ انجینئر نک ایوانوف کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات آئندہ پروگرام میں پھر ہوگی ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے اور اس طرح جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے خطوں کے جواب دیے تھے آپ کے خطوں اور پیغامات کو ہم ضرور شامل کرتے رہیں گے آج کی ملاقات بس اتنی تو اجازت خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com